نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. آمنت بالله، صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان ملت، رفیقان گرامی، آپ کے علم ہے کہ سورہ المائدہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے پانچویں سورت ہے، جو سورۃ النساء کے بعد ہے اور سورۃ الانعام سے پہلے ہے. اس مبارک سورہ کریمہ کا درس اور اس سے متعلق چند ضروری معلومات گزشتہ جمعے سے ہم نے شروع کی. اس سے قبل سورہ احزاب شریف کا درس تقریباً 7 مہینے کے جمعے پر محیط رہا. گزشتہ جمعے سورہ المائدہ کے نزول سے متعلق اور اس سورت سے خصوصیت سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی. سابقہ بات پر مختصر سی توجہ کر کے ہم اپنے مضمون کو آگے طرف لے کے چلتے ہیں تاکہ اس سورت کی اہمیت اور قدر ہمارے سامنے واضح ہو جائے. یہ انتہائی معتبر اور شرعی اصول اور احکام پر بہت زیادہ کلام کرنے والی سورت ہے. مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، جس طرح کہ میں نے گزشتہ جمعہ اس کی تشریح بھی کی تھی. اس میں 16 رکوع ہیں اور 120 کے قریب آیات موجود ہیں. بعض نے 130 کہا، بعض نے 140 کہا. وہ آیات کی تعداد میں جو فرق ہے وہ قرآن کی آیات میں فرق نہیں، بلکہ اس کا جواب ہم نے آپ کو دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر وقف فرمایا، جو صحابی قریب تھا جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں وقف کرتے ہوئے دیکھا، اس نے اسی کو آیت شمار کیا. کیونکہ وہ جگہیں جہاں پر وقف لازم نہیں ہے، اگر وقف کیا جائے تو درست ہے، لیکن دوسری آیت میں اگر وصلی الفاظ موجود ہیں تو اس کو ساقط کر کے ما قبل الفاظ کو اس کے ساتھ ادغام کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو شرن جائز ہے. جس طرح کہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد ویاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ 7 آیتیں بنتی ہیں، لیکن اگر اس کو اس انداز میں پڑھ لیا جائے کہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد ویاک نستعین، نہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. تو اس اعتبار سے 6 اور 5 آیتیں بن جاتی ہیں. ہے تو وہی قرآن، لیکن وقف کے اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے جہاں پر وقف کرتے ہوئے دیکھا اسی کو آیت اس نے شمار کیا. کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا مدار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت پاک پر ہے. سرکار نے جس جگہ پر خاموشی اختیار کی، جہاں پر اپنی سانس کو توڑ دیا، جہاں پر وقف فرما دیا، وہ آیت شمار ہوئی. تو اسی طرح جس کے سامنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھ دیا، اس کے سامنے وہ ایک آیت مراد ہوئی. تو یہاں پر قرآن کی آیات پر اعتراض لازم نہیں آتا، بلکہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کی عظمت پر منحصر ہے کہ جس نے سرکار کو وصل کرتے ہوئے دیکھا اس نے دونوں آیتوں کو ایک سمجھا، اور جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر وقف کرتے ہوئے دیکھا اس نے دونوں آیتوں کو الگ الگ سمجھا، کہ جس طرح کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کوئی سمجھے کہ جناب یہ ایک ہے لیکن نستعین پر سانس توڑ کر پھر اہدنا الصراط المستقیم پڑھے تو یہ دو ہیں، تو ہیں تو دو لیکن تلاوت کے دوران گویا کہ اس کو وقف نہیں کیا گیا اور الف وسیلی کو گرا کر دونوں آیتوں کو ایک بنا لیا گیا۔ تو یہ بنیادی نقطہ ہے جو ذہن میں رکھنے کے لائق ہے، کیونکہ اکثر قرآن کریم فرقان حمید پر اعتراض کرنے والے مستشرقین اعتراض کرتے ہیں کہ جناب قرآن اگر قطعی ہے، اس کی ہر آیت قطعی ہے، تو اس میں آیتوں کا اختلاف کیوں ہے؟ اہل کوفہ کہتے ہیں کہ جناب 130 ہے، اہل مدینہ کہتے ہیں 120 ہے، اہل مکہ کہتے ہیں 115 ہیں، تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ تو جناب قرآن میں اختلاف آیا تو قرآن قطعی نہیں رہا، جب قطعی نہیں رہا تو خدا کا کلام کیسے رہا؟ تو یہ محض ایک دھوکہ ہے اور جان بوجھ کے تجاہل عارفانہ ہے کہ جناب جان بوجھ کر اس پر جہالت کا اظہار کرنا ہے۔ اصول کی ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کے سامنے سرکار نے جس انداز میں تلاوت فرمائی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب جو تھا وہ صحابہ اکرام کو حفظ کروانا تھا، جو جس صحابی کو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج پاک میں انداز جس طرح پڑھنے کا آیا، سرکار نے کہیں پر آیت کو وصل فرمایا، کہیں پر توقف فرمایا، تو جیسا سرکار نے تلاوت فرمائی تو آگے صحابی نے اس کو اسی طرح بیان فرمایا، پھر اس کے بعد صحابہ کے شاگرد نے اپنے استاد سے جیسا سنا اس کو آگے اسی طرح بنایا۔ اس میں قرآن کے کسی ایک لفظ پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ انداز تلاوت کے متعلق گفتگو ہے۔ سورہ المائدہ 16 رکوع پر یہ مشتمل ہے، اور یہ اسلام کے انتہائی عروج کے وقت نازل ہوئی ہے، جس وقت آفتاب اسلام نمروز اظہر من الشمس کی طرح چمک رہا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار و مشرکین کے تمام خام خیالیوں کو تشت بام کر دیا ہے، تہ خاک کر دیا ہے، اب کوئی کافر مسلمانوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہود و نصارہ کو خیبر کے اندر شکست دے دی گئی ہے، صلح حدیبیہ کے اندر ایک ہدائی نامہ صلح نامہ گویا کہ حدیبیہ پر طے کر لیا گیا ہے، اب صرف مسلمانوں کی تربیت کے لیے احکام اتر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اتنی اہمیت کی متحمل ہے کہ اس کا نزول 7 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 10 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بیک وقت کئی سورتوں کا نزول ہوتا تھا، جس وقت سورہ مائدہ اتر رہی ہے اس وقت سورہ توبہ بھی اتر رہی ہے، کیونکہ اس کے مضامین سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ سورہ مائدہ کا زمانہ بڑا طویل ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو پتا ہوتا ہے کہ جناب یہ آیت کون سی سورت کی ہے اور یہ آیت کون سی سورت کی۔ جبریل امین آ کر آپ پر تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کاتبان وحی کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ دیکھو اب جو میں نے جملہ پڑھا ہے اس کو تم مائدہ میں لکھ لو، اب جو میں پڑھوں گا اس کو تم سورہ توبہ میں لکھ دینا۔ یعنی اس کی معرفت صرف سرکار کے پاس ہے اور کسی کے پاس یہ معرفت نہیں ہے۔ تو سورہ المائدہ جب نازل ہوئی تو اس وقت سورہ توبہ کا بھی نزول ہوتا رہا ہے، اس کا اندازہ آپ اس کے مضامین سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی مفسر کی بات کو بھی نہ مانا جائے تو قرآن کے طرز تخاطب سے یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حجۃ الوداع سن 11 ہجری کے بھی ابتدائی وقفے تک اس کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس لیے کہ اس کی آخری آیت جس کو شمار کیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت حجۃ الوداع سن 11 ہجری میں 9 ذی الحج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب عرفہ میں تشریف فرما تھے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم والی یہ آیت ساری امت کے اجماع پر اتفاق ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کے دین کی تعلیمات کو آپ پر مکمل کر دیا، اور اپنے امام اپنے رضا کے لیے بات کہہ دی کہ اسلام ہی ہمارے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے، اور اپنی نعمتیں آپ پر کمال کر دی۔ اس پر تمام مکتبہ فکر کا اجماع ہے کہ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی وہ آیت ہے کہ جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے میدان کے اندر 9 ذی الحج سن 11 ہجری کو، کیونکہ اسی ربیع الاول کی 2 تاریخ کو سرکار کا وصال ہو رہا ہے، ذی الحج کے بعد محرم سفر اور اس کے بعد جو ربیع الاول ہے، ربیع الاول کی 2 تاریخ، 1 تاریخ، 9 تاریخ، یہ 3 قول ہیں، 12 سرکار کو وفات ہے یہ تاریخ بالکل غلط ہے، اور کسی بھی صورت میں گیا کہ یہ پائے اعتبار کو نہیں پہنچتی۔ اس کے لیے آپ ویب سائٹ ہماری دیکھ سکتے ہیں، اس پر ایک تحقیق موجود ہے کہ 12 ربیع الاول کیلنڈر کے حساب سے بھی گویا کہ سرکار کی وفات کا حساب نہیں بن سکتا۔ تو 1 ربیع الاول، 2 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول، تو اسی سال سرکار کا وصال ہوا، اور اسی سال کا جو سلسلہ چل رہا ہے اور معاملات چل رہے ہیں، تو سن 10 ہجری کی اختتامی لمحات ہے اور ذی الحج کا یہ مہینہ گویا کہ شروع ہو رہا ہے اور 9 تاریخ ہوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرفات میں تشریف لے گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ دیا اس وقت یہ آیت کریمہ کا گویا کہ نزول ہوا. تو پتہ چلتا ہے کہ سورہ مائدہ 7 ہجری سے لے کر 10 ہجری کے آخر میں اور 11 ابتدا تک گویا کہ اس کا دخل تعلیمات اسلامیہ کے ساتھ رہا ہے. 7 ہجری سے اس کا اندازہ اس طرح ہوتا ہے کہ حدیبیہ میں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 6 ہجری کے بعد معاہدہ فرمایا تھا کافروں کے ساتھ کہ جب آپ اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ آپ نے خواب دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ کو عمرہ کرنے جا رہا ہوں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 1400 صحابہ کو احرام بندوا کر روانہ ہوئے. ایک روایت میں کہ احرام ساتھ میں لیا اور حدیبیہ کے مقام پر احرام باندھا. ایک جناب حدیبیہ سے پہلے جگہ پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا, کوئی اسلحہ ساتھ میں نہیں تھا, ہدی ساتھ میں لے لی گئی, قربانی کے لیے جانور ساتھ میں لے لیے گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب روانہ ہوئے کافروں کو یہ پتا چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور ان میں کھلبلی مچ گئی. خیر یہ لمبا واقعہ ہے جو تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے. کافروں نے اپنے وفود بھیج کر حدیبیہ کے مقام پر جب سرکار نے اپنا مسکن بنایا اور وہاں پر ٹھہر کر کافروں سے مذاکرات شروع ہوئے, تو وہاں پر کافروں نے یہ کہا کہ آپ جنگ کرنے آئے ہیں, اپنی قوم کو مارنے کے لیے آئے ہیں. سرکار نے فرمایا اگر میں جنگ کرنے آتا تو احرام میں آتا, اور میں جنگ کرنے آتا تو احرام کی صورت میں آتا, اسلحہ لے کر آتا, اس طرح قسم پرسی کے عالم میں تو نہ آتا. خیر یہ مذاکرات تکمیل پر پہنچ گئے اور کافروں نے اپنی طرف سے چند پیشکش کی کہ آپ ہماری اس پیشکش کو مانیں. سرکار نے فرمایا پھر آپ ہماری بات کو بھی مانیں. اب پیشکش یہ ہوئی کہ اس سال آپ عمرہ نہ فرمائیں, کیونکہ اس سال اگر آپ عمرہ کر لیں گے تو گویا کہ ہمارے منہ پر خاک پڑ جائے گی, سارے عرب کے قبیلے ہم سے ہنسیں گے کہ دیکھو مسلمان نیت آئے اور مکہ کے اندر وہ گویا کہ سوار ہو گئے اور تم کچھ نہ کر سکے. تو صرف ہماری ہر درمی اور ہمارے تکبر کو بچانے کے لیے اور تفخر کے لیے آپ اس سال گویا کہ عمرہ نہ فرمائیں. ہاں آنے والے سال آپ تشریف لائیں, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ 3 دن کے لیے ہم مکہ کو خالی کر دیں گے, صرف اس میں آپ ہوں گے اور آپ کے رفقا ہوں گے, یہ آپ ہماری بات مان لیجیے. اب وہاں پر صلح نامہ جب طے ہوا اس میں یہ بات ہوئی کہ 10 سال تک مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے ساتھ 10 درازی نہیں کریں گے. سارے صلح نامہ گویا کہ آئین وہاں پر طے ہو رہا ہے, سرکار علیہ السلام لکھوا رہے ہیں, اس میں یہ بات لکھائی گئی کہ جو اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہتا ہے ہو جائے, جو نہیں ہونا چاہتا نہیں ہو, اس پر زبردستی نہیں کی جائے گی. اس میں ایک سخت قسم کی شق یہ تھی کہ کوئی شخص اگر مدینے سے مکہ آ جائے تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے, مرضی مار ڈالے, مرضی قیدی کر دیں. لیکن اگر مکے سے کوئی مدینے چلا گیا تو مدینے والے اس کو واپس لوٹائیں گے. فاروق اعظم کو جلال آ گیا کہ حضور یہ کیا مسئلہ ہے, یہ تو بالکل غلط شق ہے. سرکار نے فرمایا صبر کرو, یہی ہماری فتح کی دلیل ہے. اب وہ لکھوایا جا رہا ہے, سارے معاملات گویا کہ درست کیے جا رہے ہیں. اب یہاں پر علماء نے غور کیا کہ جناب اس میں فتح کی کیا نظیر ہے, تو کہ فتح کی نظیر یہی ہے کہ مدینہ منورہ میں جب سرکار جلوہ فگن ہوئے یہ صرف کو مدینہ بنایا تو مکہ مکرمہ اور قریش کا پورے قبائل عرب اور حجاز میں ایک بہت بڑا رتبہ تھا, جس سے دشمن قریش ہو جائے تو سارے قبائل عرب یہاں تک کہ کیسے وہ کسرا تک اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو ابھی تک مکہ کے لوگوں نے مدینہ منورہ کے وجود کو تسلیم نہیں کیا, حکومت کو تسلیم نہیں کیا, مسلمانوں کے وجود کو تسلیم نہیں کیا, مدینہ منورہ کی بنیاد کو تسلیم نہیں کیا. اس لیے بدر لڑی گئی, اس لیے عہد لڑی گئی, اس لیے خندق کے مسائل ہوئے. سرکار نے فرمایا ان کی ساری شکے مان لو, انہوں نے ہمارے سے سفارتی معاملہ کر کے ہماری حکومت کو قبول کر لیا ہے. تو یہ سرکار کا سیاسی سب سے بڑا حکمت عملی منظر یہ رہا کہ چلو قریش کی ساری باتیں ہم مان لیتے ہیں, لیکن یہ اپنے وفود, اپنے قاصد, اپنے پیمبر اور اپنے سفیر کو ہمارے پاس بھیج کر اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا وجود ہے, مدینہ ایک اسٹیٹ ہے, مدینہ کی حکومت کوئی ڈھانگلی والی حکومت نہیں ہے بلکہ قریش بھی اس کے ساتھ سفارتی معاملات رکھ رہا ہے. تو اسلام کی سب سے بڑی کامیابی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی بصیرت کے ذریعے یہ ہوئی. اور فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس میں سہیل بن عمرو جو کافروں کا سب سے جرمی قسم کا گویا کہ آزاد زبان کا شخص تھا, ایک تو عروہ بن مسعود آئے تھے کہ جو صحابہ کی تعظیم کے طریقوں کے دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے, ایک سہیل بن عمرو آئے, صحیح بخاری کتاب المغازی میں موجود ہے. انہوں نے آ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سخت کلامی کی کہ آپ اپنے قوم کو مارنے کے لیے آئے, تاریخ آپ کو کس نام سے یاد رکھے گی. سرکار نے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ میں اپنی قوم کو مارنے کے لیے آیا ہوں. خیر یہ تبصرہ چلتا رہا. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ مجھے سہیل پر بڑا غصہ آیا, لیکن سرکار کے صبر سے میں نے یہ سمجھا اور سرکار کی صلوات و سلام کی خاموشی اور اس کی تنقید اس کی سختی پر میرے آقا کی دھیمی مسکراہٹ سے میں نے یہ سمجھا کہ سرکار وہ دیکھ رہے ہیں جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ آج تو بدمعاشی کر رہا ہے, آج تو ٹیڑھی زبان سے گفتگو کر رہا ہے, آج تو اپنی آنکھوں کو ترچھا کر کے سرکار سے کلام کر رہا ہے, لیکن سرکار کی دھیمی مسکراہٹ میں خدا نے وہ راز پوشیدہ رکھا ہے جسے یا تو رحمان جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے. اور فاروق حضرت ابوبکر خود فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہے کہ میں نے فتح مکہ میں دیکھا, عرفات کے میدان میں دیکھا کہ یہی سہیل بن عمر جو ہے سرکار کے پاؤں کو دھلا رہا ہے. اور سرکار کے لیے وضو کا پانی, مسلمان ہو چکے تھے اس وقت, پانی پیش کر رہا ہے. تو آپ نے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ واقعی میں میرے آقا کی حکمت عملی دیکھے کہ سرکار کی دھیمی مسکراہٹ تھی اس لیے کہ آج یہ میرے سامنے سر اٹھا رہا ہے کہ یہی میرے پاؤں کو دھوئے گا. تو اس کے ایمان کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ یہ صبر کا اظہار فرمایا اور یہ شفقت کا اظہار فرمایا. قرآن نے بھی یہ تسلی دی ہے کہ محبوب اور انبیاء نے بھی صبر کیا ہے, آپ بھی اپنے قوم کے معاملات میں گویا کہ صبر فرمائے. مختصر یہ کہ یہ 10 سال کا معاہدہ طے ہوا لیکن اس کے باوجود کافروں نے اپنے معاملے سے روح گردانی کی تو سورہ توبہ کا نزول شروع ہو گیا. سورہ مائدہ تو چل رہی ہے, سورہ مائدہ کی ابتدا کے اندر حدی کا ذکر ہے, حرم کے طواف کا ذکر ہے. اس سے سب یہ پتا چلتا ہے کہ جناب یہ صلح حدیبیہ, جب آیت آئے گی تو میں اس میں اشارات آپ کے سامنے واضح طور پر پیش کروں گا کہ یہ صلح حدیبیہ کا ذکر ہے. لیکن 9 ہجری جب شروع ہوئی تو کافروں نے دراندازی شروع کی, یہودیوں کے ساتھ معاملات شروع کیے, یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو پھر مارنے کی کوشش شروع کی, اپنا معاہدہ توڑ دیا. جس معاہدے پر انہوں نے ایفا و عہد کیا تھا, نامہ و پیمان کیا تھا کہ جناب 10 سال تک ہم مسلمانوں کی طرف ترچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے, نہ مسلمان ہمیں چھیڑیں گے. لیکن جب انہوں نے بغاوت کر لی, سورہ توبہ کی آیت نازل ہو گئی اور اتنے جلال سے سورہ توبہ نازل ہوئی کہ اس کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھا جاتا. اور اللہ نے فرما دیا کہ محبوب اب کافروں نے عہد توڑ دیا ہے, اب ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا. اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیتیں لکھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو دی اور سن 9 ہجری میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حج کا خلیفہ بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا. یہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کی سب سے بین دلیل ہے. اور اس کے پیچھے مولا علی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ سورہ توبہ کی آیتیں لکھ کر بھجوائی. اس لیے کہ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی حاکم کسی قوم پر اپنا کوئی مضبوط المیہ پیش کرنا چاہے, اعلان پیش کرنا چاہے, تو یہ اعلان کو سچا جب سمجھا جاتا تھا کہ جب اس کا کوئی خونی رشتہ دار اس معاملے میں شریک ہو. تو حضرت ابو بکر صاحب کا خونی رشتہ تو نہیں تھا, یعنی تقریباً 7ویں پشت میں جا کر تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دادا تو مل جاتے ہیں, لیکن آخری جو دور ہے اس میں کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا. تو سیدنا صدیق اکبر کو اپنے شریعت کا خلیفہ بنا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا اور اپنی روحانیت اور اپنی خون کی خلافت کے تحت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سورۃ توبہ کی آیتیں لکھ کر بھیجوائی کہ براءت من اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول اب تمہارے معاملات سے بری ہو گیا ہے اس لیے کہ تم نے عہد توڑ دیا ہے, اب تمہیں اعلان جنگ دیا جاتا ہے. تو اس کا بھی ذکر حضرات گرامی سورۃ مائدہ کے اندر گویا کہ نظر آتا ہے. تو سورۃ مائدہ اتنی عظیم سورت ہے, یہ 7 ہجری کے تمام مسائل کو اپنے اندر لیتے ہوئے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حجۃ الوداع جمعۃ المبارک کو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے میدان میں خطبہ مرحمت فرمایا, وہاں تک کی منظر کشی اور تمام معاملات گویا کہ سورہ مائدہ فرماتی ہے. تو اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ یہ سورہ کریمہ کس قدر احکام پر مبنی ہے. میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ یہودیوں نے یہ بات کی, حضرت فاروق اعظم سے بخاری ترمذی تمام میں موجود ہے کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت موجود ہے اگر وہ ہم پر نازل ہوتی اور ہمارے نبی پر اترتی تو ہم گویا کہ اس دن عید مناتے. تو آپ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اگر ہمارے مذہب پر اترتی یا ہمارے نبی پر اترتی تو ہم عید مناتے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فاروق اعظم تمام کی طرف سے یہ معاملہ واضح ہے, انہوں نے اشارہ فرمایا کہ یقیناً وہ دن بھی ہمارے لیے عید کا دن تھا اس لیے کہ اس دن جمعہ بھی تھا اور یوم عرفہ بھی تھا. تو اب آپ دیکھیے یہ تصور دینا کہ عید صرف 2 ہوتی ہے, ایک عید الفطر ہوتی ہے ایک عید الاضحیٰ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہوتی ہے, وہ اشارہ عید المیلاد النبی کی طرف ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہاں پر صحابہ کرام کی زبان مبارکہ سے یہ جملے موجود ہے کہ ایک دن میں اللہ نے 3 عیدیں بیان جمع فرما دی, ایک تو جمعہ کا دن عید تھا, پھر اس دن عرفہ تھا یہ عید تھا, اور اس دن قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے یہ عید تھی، تو پتا چلا کہ جس دن قرآن کی یہ عظیم آیت نازل ہو کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے انعام اور اپنی مخلوق کے لیے شرافت ہے اس پر دلیل قائم فرمائے اور ان کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کی سند دے دے، تو جس دن اللہ کی بارگاہ سے رضا کی سند ملے اس آیت کے نزول میں کو عید کا دن صحابہ کرام قرار دیتے ہیں، شریعت مطہرہ قرار دیتی ہے، عید قرار دیتی ہے، تو جس دن مسلمانوں کی عبادتوں پر انہیں اجر ملے وہ دن عید کا ہے، اور جس دن مسلمانوں کی عبادتوں کو عبادت بنانے والا آئے تو اس دن عید کیسے نہیں ہو سکتی؟ اور یہ قیاس نہیں ہے، یہ دلالت النص ہے، کیونکہ علت ہے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا جب مسلمانوں کے عملوں پر نافذ ہو سکتی ہے تو جب جس نے مسلمان آ کر بنایا تو اس کے نزول کے دن کو عید کا دن کیسے نہیں کہا جا سکتا؟ تو یقیناً اگر بارہ ربیع الاول کو عید کے دن کے نام سے تعبیر کیا جائے تو شریعت مطہرہ کی اس تعلیم کے مطابق عین درست ہے، اس لیے کہ عید اس چیز کو کہتے ہیں، عید کا لفظ عود سے ہے کہ ہر وہ خوشی جو لوٹ کر آتی ہے، ہر وہ خوشی جو لوٹ کر آتی ہے، اور یقیناً جب قرآن کریم فرقان حمید کی یہ عظیم آیت کہ جس میں مسلمان کو کہہ دیا گیا کہ تم اللہ کو مانا کہاں، کا رسول کو مانا کہاں، کا عبادتیں کی کہاں، کا جہاں ہم تجھ سے راضی ہو گئے، تو جس دن اللہ نے اس کی عبادتوں پر رضا کا تمغہ دے دیا وہ دن عید کا دن قرار پایا، تو جس دن مسلمان کو مسلمان بنانے والا وہ حاوی رہبر آیا تو وہ عید کا دن کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو یقیناً وہ بھی عید کا دن ہے. حضرت گرامی سورہ مائدہ اپنے اندر بے شمار مضامین کو لیے ہوئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو مسلمانوں کو عہد و وفا وعدے کی پوری کرنے کی تعلیم مرحمت فرمائی. حرمت والے مہینے ذیقعد، ذوالحج، محرم اور رجب، ان چار مہینوں کے اندر قتال، جھگڑا، ہر قسم سے گویا کہ منع کرنے کا حکم دیا گیا. شعائر اللہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں اس کی تعظیم کا حکم دیا گیا. حالت احرام میں شکار نہ کرنے کی گویا کہ اجازت بھی ہے، لیکن اللہ نے اس میں تخصیص بھی فرمائی کہ ہاں کہ جو حالت احرام میں ہو وہ خشکی کا شکار نہیں کر سکتا لیکن سمندر کا شکار کر سکتا ہے. اگر وہ مچھلی وغیرہ پکڑے اپنے لیے تاکہ وہ کھائے تو اس کی اجازت ہے لیکن خشکی کا شکار وہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے وضو کی فرضیت کو بیان کیا. بڑا نفیس نقطہ ہے، دیکھیے یہ سات ہجری ہے. کیا ہے وضو کی فرضیت؟ اب اتر رہی ہے. میں کہتا ہوں وضو کی فرضیت نہیں اتر رہی، میرے آقا کے قول کی تصدیق اتر رہی ہے، کیونکہ حج نماز تو فرض ہوئی ہے ہجرت سے پہلے، نماز تو فرض ہوئی ہے ہجرت سے پہلے. تمام لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ شب معراج میں نماز کی فرضیت ہوئی، یعنی ہجرت سے ایک دو سال پہلے سے نماز فرض ہوئی. یہ سات ہجری، سات آٹھ نو، نو سال پہلے نماز فرض ہو چکی ہے. تو کیا صحابہ بغیر وضو کے نماز پڑھتے تھے؟ یقیناً نہیں پڑھتے تھے. تو کہا وضو کا حکم تو سات ہجری کو اتر رہا ہے. تو یہاں پر امام راضی نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہی تو بات ہے، شریعت نافذ قرآن نہیں کرتا، شریعت نافذ محمد رسول اللہ کرتے ہیں، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. تو شریعت کو نافذ تو میرے آقا نے مکہ میں کر دیا تھا کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس طرح کا وضو تم کرو گے، ہاتھ دھو گے، اپنے چہرے کو دھو گے، پیشانی کے اگنے والی، بال کے اگنے والی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اپنے ہاتھوں کو دھو گے کونیوں تک، چوتھائی سر کا تم مساح کرو گے، پاؤں کو دھو گے ٹکنے تک. ابھی تک قرآن کا کوئی حکم نہیں، دوسرا سال اترا قرآن کا کوئی حکم نہیں، تیسرا سال اترا قرآن کا کوئی حکم نہیں، عمل جاری ہے جاری ہے. سات ہجری میں آ کر اعلان کر دیا گیا کہ میرے محبوب شریعت کو نافذ کرتے ہیں اور ہمارا کلام اس کی تصدیق کرتا ہے، اے لوگوں تم پر وضو کرنا فرض کر دیا گیا ہے. تو میرے آقا کا کام ہے شریعت کو نافذ کرنا اور قرآن کا کام ہے اس کی تائید کرنا. یہ ہے وہ نبی کی عظمت کہ نبی وہ ذات کا مالک ہوتا ہے، شریعت خدا اس سے نافذ کرواتا ہے اور اس کی تصدیق کرانے کے لیے اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے. ورنہ آپ اندازہ دیکھیے کہ وضو کی فرضیت، عقل سے ذرا سما فرمائیے کہ وضو کی فرضیت سات ہجری میں ہو رہی ہے اور سرکار ہجرت کے ایک دو سال پہلے سے وضو کروا کر نماز پڑھوا رہے ہیں. کوئی شخص ایک دلیل نہیں پیش کر سکتا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کرنے کے بعد یا ہجرت کرنے سے پہلے جو فرض نمازیں پڑھی ہیں میرے آقا نے وہ بے وضو پڑھی ہو، معاذ اللہ اعوذ باللہ. کوئی شخص اس بات کا تصور نہیں کر سکتا. تو جناب یہ بات اس بات پر پائے تکمیل اور اجماع پر پہنچتی ہے کہ سرکار نے جو بھی نمازیں چاہے امت پر فرض ہوئی یا نہ ہوئی، کیونکہ جب تک امت پر فرض نہیں ہوئی اس سے پہلے بھی، یعنی اسراء سے پہلے بھی، شب معراج سے پہلے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فجر اور عصر کی نماز امت کو پڑھاتے تھے، اور مہاجرین الاولین، سابقون الاولون، یہ دو نمازیں سرکار کے ساتھ پڑھتے تھے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز. لیکن جب معراج کے سفر میں میرے آقا تشریف لے گئے تو پورے پانچ نمازوں کی تعداد گویا کہ متعین کر لی گئی کہ اب محبوب فجر ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء،
یہ گویا کہ پڑھنی ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دو نمازیں بھی وضو کے ساتھ پڑھائی، اس پانچ کی فرضیت کے بعد اس کو بھی وضو کے ساتھ پڑھایا، لیکن اس کی تصدیق اور توثیق جو کی گئی ہے وہ 7 ہجری میں کر دی گئی ہے، اور اس سے بتا دیا گیا کہ قرآن شریعت کو نافذ نہیں کرتا، شریعت کو نافذ محمد بن عبداللہ کرتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ علیہ الصلاۃ والسلام، میرا محبوب کرتا ہے، اور قرآن کا کام کیا ہے، رب کریم اپنے محبوب کو یہ آزادی مرحمت فرما چکا ہے کہ محبوب شریعت کو تو نافذ کر، اس کی حجت اس کی دلیل ہمارا کلام پیش کرے گا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، وہ ہماری پیش کردہ وحی سے کرتا ہے، کبھی وحی تمہیں قرآن میں نظر آتی ہے، کچھ وحی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو تم پڑھ نہیں سکتے نہ سن سکتے، وہ محبوب کے دل میں اتار دی جاتی ہے۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 7 سال پہلے سے وضو کروایا، یہ کون سی وحی ہے؟ یہ وحی وحی ہے کہ جس کو سننے کی سکت دنیا کو نہیں، صرف اگر ہے تو جبریل کے واسطے کے بغیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جبریل کو بھی شامل حال نہیں کیا جاتا۔ یہ اتنے اہم راز ہوتے ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر اتارے جاتے ہیں۔ آخری گفتگو کر کے یہاں پر اجازت چاہتا ہوں اسی موقع کے تحت، اس لیے آپ میرے دوستو قرآن جب پڑھتے ہو اور کہیں پر بھی آپ کو سرکار کے منصب کی بات آتی ہے تو آپ کو دو لفظ وہاں ملتے ہیں، یتلو علیہم الکتاب والحکمہ، نبی تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا اور حکمت سکھاتا، ٹھیک۔ سورہ نساء میں آپ دیکھیں وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، محبوب تجھ پر کتاب بھی اتاری اور حکمت بھی اتاری۔ کتاب اور حکمت کے درمیان واو کا رکھا گیا، جو واو عاطفہ ہے مغایرت پیدا کرتا ہے کہ ضرب زید وعمرن، زید نے بھی مارا اور عمر نے بھی مارا، اب یہ واو نے الگ کر دیا کہ زید الگ ذات ہے اور عمر الگ ذات ہے، دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے واو آیا، جس کا بنیادی معنی مغایرت پیدا کرنا ہے، جلا پیدا کرنا ہے۔ تو آپ قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، جہاں بھی میرے آقا کا منصب آیا ہے وہاں کتاب کے ساتھ حکمت کی بات آئی ہے کہ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، یتلو علیہم الکتاب والحکمہ، جو تم میں تلاوت کرے ہماری کتاب کو حکمت کو۔ یہ بنیادی نظریہ ہے کہ کتاب تو وہ ہے جس کی وحی تمہیں نظر آ رہی ہے، حکمت کی وحی وہ ہے جو مصطفیٰ کے بغیر کسی کو نہیں کی جاتی اور نہ مصطفیٰ کے بغیر کسی کو اس کی اطلاع دی جاتی ہے۔ اللہ وہ اپنے حکمت والے راز محبوب کے سینے پر واضح کرتا ہے اور محبوب پھر اسے اپنی شریعت کے سانچے میں ڈھال کر امت کے سامنے رکھتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رب کریم اس وحی کی تصدیق کے لیے وحی جلی کو نازل فرماتا ہے، جس طرح کی وحی کی وضو کی فرضیت کہ یہ پہلے سے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دی گئی کہ محبوب نماز پڑھنا ہے تو وضو کی جائے گی، لیکن قرآن کے اندر واضح کوئی آیت ایسی موجود نہیں تھی۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو شروع فرمایا 7 سال کے بعد وحی جلی نازل ہوئی کہ لوگوں تم پر وضو فرض کر دیا گیا، نماز سے پہلے وضو کر لیا کرو۔ اسی طرح یہ سارے احکام گویا کہ نازل ہوئے، قسم کے کفارے کے احکام، شراب جوئے فال نکالنے سے متعلق کیا اس کی شرعی حیثیت ہے، عہد پورے کرنے کی تاکید ہے، بلا ضرورت سوال کرنا منع ہے، شکار کے کیا احکام ہیں، سفر میں وصیت کس طرح کی جائے گی، گواہ کے آداب کیا ہیں، قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت کیا مقام عطا فرمائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اپنی قوم کے ساتھ کیا تھا، خدا کی وحدانیت، تثلیث 3 خدا، مریم، خدا، عیسیٰ، اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے اور اس میں واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رب کریم کی وحدانیت کو گویا کہ بیان کیا گیا ہے، اور سارے مسائل غسل سے متعلق، وضو سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، نماز سے متعلق، قسم کے کفارے سے متعلق، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرنے سے متعلق، یہ سارے عظیم مسائل کو جمع کر کے سورہ مائدہ کے اندر بیان کر دیا گیا، اور یہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اس کو ڈیلے کیا گیا، مؤخر کیا گیا، اور اس کو اتنا لمبا کر دیا گیا کہ 7 ہجری سے لے کر 10 ہجری کے آخر تک اور 11 کی ابتدا کی یہ صورت کا نزول ہوتا رہا۔ اس لیے ہماری توجہ اس طرف کی گئی کہ ہم قرآن کریم فرقان حمید سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ مائدہ کا درس سنیں اور اس کی کیفیات کو جانیں، کہ سورہ عذاب کے بعد ہم سورہ مائدہ کو دیکھیں کہ قرآن ہم سے کیا جاتا ہے، کیا مطلب رکھتا ہے۔ اسی غرض کے ساتھ اس درس کی ابتدا کی گئی، یہ ابتدائی جو درس دیے گئے ہیں یہ صرف سورت کے تعارف کے لیے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سورہ مائدہ کی حیثیت کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعہ آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ کی ابتدائی آیتوں سے ہم درس کو شروع کریں گے، تاکہ 16 رکوع پر یہ مشتمل احکامی آیت ہم سمجھ سکیں کہ خدا ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طفیل ہمیں اپنے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے فیضان سے ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرما، اور ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، مرتے بکلمہ طیبہ نصیب فرما، کل قیامت کے دن اس کلام پاک اور صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے ہم تمام مسلمانوں کو بہرہ مند فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔